الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألحمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلوات الله عزيز قرآن مجید میں سورہ انعام کی 163 نمبر آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں چند دنوں سے آپ کی خدمت میں اور اس آیت کے ذیل میں جو گفتگو ہے موضوع ہے کربلا جلوگاہ توحید کچھ مسائل آپ کی خدمت میں توحید کے حوالے سے پیش کیے گئے اور اس کے کچھ جلوے کربلا میں دیکھنے کو ملے لیکن ظاہر ہے یہ وقت کی تنگی ہے وقت کم ہے 10 دن ہیں 10 دن میں 1 گھنٹے اور موضوع وسیع ہے لہذا بہت سے مسائل ہیں کہ جو نہیں بیان ہو سکے جو لوگ مزید اس پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ممکن ہے کچھ اشارے قرآن کی بہت سی آیتیں بیان نہیں ہوئی امام حسین علیہ السلام کے دعائے عرفہ سے اس حد تک استفادہ نہیں ہوا کہ جتنا ہونا چاہیے تھا کہ توحید کا خزانہ ہے یہ دعا امام حسین علیہ السلام کی اب اس کی طرف خود رجوع کریں گے دیکھیں گے بہت سے واقعات ہیں بہت سے داستانیں ہیں قرآن میں اصحاب بہب کا تذکرہ ہم نہیں کر سکے توحید کے اور بہت سے موضوعات ہیں جس کا ذکر ہم نہیں کر سکے توحید محبت میں توحید نفرت میں یہ سب زندگی کے مسائل ہیں اور توحید کے دیگر بہت سے عناوین کی جس کی طرف آپ انشاءاللہ مزید غور کریں گے، فکر کریں گے، مطالعہ کریں گے، تحقیق کریں گے، سنیں گے. آج کی آخری گفتگو ہے تقریباً، دوں گی اس کے بعد جو مجلسیں ہوں گی اس میں زیادہ مصائب کی طرف توجہ ہوگی، صرف اشارہ ہوگا. لہذا کچھ اہم باتیں آپ آخری دن اس گفتگو میں ہو جائیں. آیت جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ کہو بے شک انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرے تمام اعمال، میری زندگی، میری موت اس خدا کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. کیونکہ اگر اس کا کسی کو تم شریک ٹھہرانا چاہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دوسرے کو بھی خدا کی طریقے سے مؤثر مانا ہے اپنی زندگی میں، جبکہ خدا کے سوا اس پوری کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے کہ جس کی تاثیر ہو. اگر کہیں تاثیر نظر آ رہی ہے تو وہ تاثیر خدا نے اسے عطا کی ہے. بس ایسا نہیں ہے کہ چیزوں میں تاثیر نہیں ہے. سورج ہے تو اس کی حرارت ہوگی، اس کے اندر تاثیر ہے. آگ ہوگی تو اس میں گرمی ہوگی، اس کے اندر تاثیر ہے. انسان زندہ ہوگا تو اس کی زندگی کی تاثیر ہوگی اس میں، لیکن یہ ساری تاثیر خدا نے اسے عطا کی ہے. اور جب چاہے، جس لمحے چاہے، اپنی نظر ربوبیت کو ہٹا لے، یہ تاثیر ختم ہو جائے گی. لہذا یہ عظیم کائنات، اس کا سفر جاری ہے، اس لیے جاری ہے کہ وہ رب العالمین ہے اور وہ تربیت کو اپنی جاری رکھے ہوئے ہے. لہذا اگر کچھ چاہیے ہے تو اس کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو خم کرو، یا اس کی بارگاہ میں کہ جس کو اس نے تاثیر عطا کی ہے، جس کو اس نے فیض کا وسیلہ قرار دیا ہے. ایسا بھی نہ ہو جائے، ذہن اتنے خشک نہ ہو جائے کہ ہر جگہ تو تم وسیلے کے قائل رہو لیکن جب بات ہدایت کی آئے تو وسیلے کو بھول جاؤ. تمہیں کھانا ہے، پینا ہے، گندم کی ضرورت ہے، غذاؤں کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے تم وسیلے کے قائل رہو کہ زمین ہوگی تو گندم ملے گا، سورج ہوگا، دریا ہوگا، سمندر ہوگا. اپنی غذاؤں کے لیے ان سب کے وسیلے کے قائل ہو، اپنی زندگی کے لیے اپنے ماں باپ کے وسیلے کے قائل ہو، لیکن ہدایت کے لیے ہدایت کے وسیلے کو فراموش کر دیا. لہذا جہاں توحید کی گفتگو ہے وہاں یہ بھی معلوم رہے کہ کوئی ہے وسیلہ کہ جو پوری کائنات کے لیے وسیلہ بنا ہے فیض کا. پوری کائنات اس کے وسیلے سے فیض اٹھا رہی ہے. وہ مظاہر الہی ہیں. لہذا نظر وسیع ہو. توحید کا کام یہ ہے کہ ایک طرف انسان کی نظر کو وسیع کر دیتی ہے توحید، لیکن دوسری طرف دوسرے کے حقوق کو فراموش نہیں کرنے دیتی، دوسروں کی عظمتوں کو بھولنے نہیں دیتی. ہم اپنی گفتگو کو اب یہیں سے شروع کریں جہاں پہ کل ختم ہوئی تھی، کہ ابراہیم کی جو نمونے توحید تھے، نمونے توحید، اور انہوں نے اس طرح توحید کا درس دیا کہ قرآن نے ایک ایک لفظ کو اٹھا کے لکھ دیا. وہ 16 سال کی عمر میں وہ جوان پوری قوم کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا. قوم گئی جشن منانے کے لیے شہر سے باہر، یہ جوان اس نے اٹھا، یہ اٹھا اور اپنی کلہاڑی اٹھائی اور بت کدے میں پہنچا اور بت کدوں میں جا کر بتوں کو توڑنا شروع کیا. لیکن جوان ہیں، ابھی جوان ہیں، لیکن یہ جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ جذبات کی بنیاد پر نہیں انجام دے رہے ہیں. اس لیے کہ تبلیغ کرنا ہے، تبلیغ صرف جذبات کی بنیاد پر نہیں ہوتی. اگر جذبات کی بنیاد پہ ہوتا یہ جوان تو سب سے پہلے جا کے سب سے بڑے بت کو توڑتا. لیکن جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا، اس بڑے بت کو چھوڑ دیا، ابراہیم اس بڑے بت سے تمہیں کیا محبت ہے؟ کہا محبت کی بات نہیں ہے، سمجھانا ہے انہیں، ان کے شعور کو بیدار کرنا ہے۔ ابھی تک ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ اسے خداؤں کو نہ مانو، کہ جو لا ينفعکم ولا یضرکم شیئا، جو تم کو نہ کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں نہ تم کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کو میں نے بہت کہا لیکن انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے نہیں مانا، پھر کیا کریں؟ کہا انہی کی زبان سے کہلوانا ہے۔ یہ مبلغ توحید ہے۔ سارے بتوں کو توڑا، اور توڑنے کے بعد بڑے بت کو چھوڑ دیا، قوم واپس پلٹی۔ کس نے توڑا؟ کوئی نہیں ہو سکتا اس جوان کے سوا۔ یعنی زندگی ابراہیم کی لوگوں کے درمیان میں ایسی تھی کہ سب جانتے تھے کہ موحد اگر ہے تو کوئی وہی جوان ہے، کوئی نہیں ہو سکتا سوائے اس جوان کے پکڑ کے لایا گیا۔ کیوں توڑا تم نے؟ کیوں ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا؟ خود پوچھو ان سے، خود پوچھو ان سے، اس بڑے سے پوچھو جو باقی ہے، جو ٹوٹ گئے ہیں ان سے پوچھو۔ یعنی کیا؟ یعنی ابھی تک تو میں نے کہا تھا، اب تم کہو۔ پھر انہوں نے وہی کہا، یہ تو نہیں بول سکتے، یہ تو جواب نہیں دے سکتے۔ یہی تو ہم تمہیں کہہ رہے تھے کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ یہ وہ ہیں کہ جو خود کو نہیں بچا سکتے۔ بات جذبات کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بات دلوں تک پہنچ جائے، اتر جائے۔ پہلے پہنچانا چاہا ہر طریقے سے لیکن نہیں پہنچی۔ یہ دل خشک ہو گئے ہیں، یہ سقیع القلب ہیں، ان کے دل پتھروں کے مانند ہیں، پتھروں میں بات جلدی نہیں اترتی۔ تو کیا کیا جائے؟ پتھر ٹوٹے کسی طریقے سے، لہذا خود ان کی زبانوں سے نکلا کہ یہ تو نہیں بولیں گے۔ بس سوال پیدا کر دیا ابراہیم نے ذہن میں۔ ضروری نہیں کہ تبلیغ میں سب کچھ کہہ دیا جائے، ابراہیم نے سوال ایجاد کر دیا۔ جب سوال پیدا ہو گیا تو ذہن جواب اس کا خود ڈھونڈ لے گا، ذہن حقیقتوں تک خود پہنچ جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہونا ہے ہوئے، اس کی فکر ابراہیم کو نہیں ہے، ابراہیم کو پہلے نہیں معلوم تھا۔ ابراہیم نے یہ سوال ذہن میں ایجاد کر دیا، اس کے بعد جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، یہی تو کرو گے نا کہ آتش نمرود میں ڈال دو گے۔ تو ابراہیم تو اس کے لیے پہلے سے تیار ہے، موحد ہے۔ یہ زندگی سے تو نہیں ڈرتا، یہ موت سے تو نہیں ڈرتا، یہ عذاب سے تو نہیں ڈرتا تمہارے، یہ خدا کا بندہ ہے، اس کی نظر میں سب کچھ خدا ہے، سب کچھ خدا ہے، اول بھی خدا ہے، آخر بھی خدا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام روحی و ارواح العالمین الہ الفدا فرماتے ہیں، توحید کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، فرماتے ہیں کہ سورہ توحید اور سورہ حدید کی ابتدائی آیتیں وہ آیتیں ہیں کہ جو بعد میں آنے والی قومیں اسے سمجھیں گی۔ بعد میں آنے والی قومیں اسے سمجھیں گی، ابھی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جہاں پہ یہ بیان ہوتا ہے کہ سب کچھ اس کا ہے، سبحانہ للہ ما سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آخر میں بات یہاں پہ آگے تمام، رات و شب سب اس کا ہے، آخر میں بات یہاں پہ آگے تمام ہوتی ہے کہ والاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ذات ہے کہ جو اول ہے، وہی ذات ہے کہ جو آخر ہے، وہی ذات ہے کہ جو ظاہر ہے، وہی ذات ہے کہ جو باطن ہے۔ کون سمجھے اس کو؟ سب کچھ وہ ذات پروردگار ہے۔ ہر جگہ اول جو چیز ہے وہ ذات پروردگار ہے، صرف وجود ہی میں نہیں، بات صرف وجود کی نہیں ہے، وجود میں ذات پروردگار اول ہے اور وہی آخر ہے، اسی نے سب کو وجود عطا کیا اور وہی جب چاہے گا تو وجود چھین لے گا۔ نہیں، تمہاری زندگیوں میں بھی وہی اول ہو اور وہی آخر ہو۔ کس منزل تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں؟ زندگی کا تعلق ہے، توحید کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، وہ اول ہو، وہ آخر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اول تم ہو، آخر تمہاری آرزوئیں ہوں اور بیچ میں خدا وسیلہ بن جائے، اس منزل تک لانا چاہتا ہوں. والاول والآخر، ہم نے جب دیکھا اپنے آپ کو تو ایسا نظر آیا کہ اول تو سب کچھ میری ذات ہے. گفتگو اس کی پہلے ہو چکی ہے، سر اشارہ یہاں پہ کر کے گزرنا ہے. اول میری ذات ہے اور آخر ہمارا ٹارگٹ، ہمارا ہدف، ہمارا ایم، ہماری آرزوئیں ہیں. اس ذات کو اس آرزو تک، ان آرزوؤں تک پہنچنا ہے. توجہ فرمائیں، بہت توجہ فرمائیں گے. آخری دن کی گفتگو ہے. اول میں ہوں، میری ذات ہے، اور مجھے میرے دل میں بہت سی آرزوئیں ہیں. یہ آرزوؤں بھی ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، بقول غالب کے کہ جتنی بڑھتی جاتی ہیں، پوری ہوتی جاتی ہیں، اتنی آرزوئیں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ بہت نکلے میرے ارمان، لیکن وہ کبھی نہیں پورے ہوتے، پھر بھی کم نکلے، کیونکہ آرزوئیں انسان کی پوری نہیں ہوتی. جب آرزوؤں کے سیلاب میں انسان بہنا شروع کر دیتا ہے تو کبھی وہ پوری نہیں ہوتی، بہتا ہی چلا جاتا ہے. لیکن انسان نے خود کو یہ قرار دیا کہ اول خود اپنی ذات کو قرار دیا، آخر اپنی آرزوؤں کو قرار دیا. ان آرزوؤں تک پہنچنے کے لیے بہرحال راستہ طے کرنا ہے، تو کیسے طے کیا جائے؟ خود کو دیکھا وہ ضعیف ہے، خود کو دیکھا وہ کمزور ہے، خود کو دیکھا وہ نادان ہے، اس کی جتنی خواہشیں اس کے مطابق اس کے پاس طاقت نہیں ہے، پھر کیا کرے؟ پھر سہارا لیا جائے. عجیب منزل ہے، پہنچنا ہے اسے وہاں تک، خود نہیں پہنچ سکتا، خود بہت کمزور اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، پھر کیسے پہنچے؟ کیا سہارا لیا جائے. کچھ لوگوں نے سب سے بہترین سہارا خدا کو جانا، کچھ لوگوں نے سب سے بہترین سہارا خدا کو جانا کہ پھر خدا جو قادر مطلق ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو وسیلہ قرار دیں اپنی آرزوؤں تک پہنچنے کے لیے. یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے کہ جب اپنے آپ کو اپنی آرزوؤں تک پہنچانے کے لیے خدا کو صرف وسیلہ بنا دیا جائے. هو الاول والآخر، نہیں، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، باقی سب کچھ وسیلہ ہے اس تک پہنچنے کا. یہاں تو معاملہ بالکل الٹا نظر آ رہا ہے، معاملہ بالکل الٹا نظر آ رہا ہے. خدا وسیلہ بنا ہوا ہے میں پہنچانے کے لیے. لہذا دلیل کیا اس کی ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر خدا نے وہ کام نہیں کیا اور اس وسیلے سے وہ کام پورا نہیں ہوا تو دوسرے وسیلوں کے پاس پہنچ گئے. دوسرے وسیلوں کے پاس جانا یہ خود بتا رہا ہے کہ خدا کو صرف وسیلہ مانا تھا. توجہ فرما رہے ہیں، بعض رامیخ ہے یہ دوسروں وسیلوں کے پاس بھاگ بھاگ کے جانا، ایسے وسیلے کی جو خدا سے دور ہوں. کہ خدا نے اگر پورا نہیں کیا ہے تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے، کسی بابا کے پاس چلے جائیں گے، کسی ڈونا ٹوٹکے والے کے پاس چلے جائیں گے، کسی اور درگاہ میں چلے جائیں گے، کسی اور کے سامنے جا کے سر خم کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پہنچنا تو ہمیں اپنی آرزو تک، ہم اول سے ہماری آرزو آخر تھی، اگر وسیلہ خدا نے پورا نہیں کیا کام تو ہم کہیں اور جا رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، اگر یہ بات میں اپنی پہنچا لے گیا. آئے تھے کسی اور بارگاہ میں، اب جا کے دلوں کو، دلوں کی دعاؤں کے انسان ڈھونڈنا شروع کرے. بارگاہ حسینی میں آتا ہے اور آ کے حسین کو فقط وسیلہ قرار دیتا ہے. کس کا وسیلہ؟ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ نہیں، اپنی آرزوؤں تک پہنچنے کا وسیلہ. یہ کیسی توحید ہے ہمارے درمیان؟ بیت خدا میں یہ جاتا ہے اور اس انسان کی دعاؤں کو جا کے انسان سنے، اگر کوئی ایسا آلہ موجود ہو، کیا مانگ رہا ہوتا ہے خدا سے جا کے بیت خدا میں، کیا مانگ رہا ہوتا ہے بارگاہ حسینی جیسی مقدس بارگاہ میں جانے کے بعد، کیا مانگ رہا ہوتا ہے ائمہ کے روزوں پر جانے کے بعد، کیا مانگ رہا ہوتا ہے؟ اگر وسیلہ صرف بنا کے آئے ہو اپنی آرزوؤں تک پہنچنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے آئے ہو. یہ وسیلہ ہے، صرف ایک چیز کا وسیلہ ہے، اور وہ یہ کہ جو بھی اس بارگاہ میں آ جائے وہ فوراً خدا کی طرف پہنچ جائے. خدا تک پہنچا دیں، لہذا اگر محرم میں آرزو پوری نہیں ہوئی، منتیں مانی اور نہیں پوری ہوئی، تو کسی اور دربار پہ چلے گئے، یہ کسی اور دروازے پہ جانا یہ بتا رہا ہے کہ تم نے صرف وسیلہ جانا تھا، آؤ ہدف قرار دو، یہ خود ایک ہدف ہیں، اہل بیت خود ایک ہدف ہیں، ایسا ہدف ہے کہ اس اصلی ہدف تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ لہذا حسین سے عشق کرو حسین کے لیے، حسین کا ماتم ہو حسین کے لیے، کہ الحمدللہ ہمارے جوان کر رہے ہیں اس طرح سے، لیکن بات سوچیں اور آگے تک، حسین کا نام ہو حسین کے لیے، اور اگر ہاتھ آگے بڑھے تو حسین کا ذکر ہو خدا تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ جب بھی حسین کا ذکر حسین کے لیے ہوگا وہ کبھی اپنی طرف روکتے ہی نہیں ہیں، یہ ایسی علامتیں ہیں کہ جو اپنی طرف کبھی روکتی ہی نہیں ہیں، فوراً متوجہ کر دیتی ہے خدا کی طرف، یہ اپنے آپ میں کبھی نہیں اٹھاتی، یہ دوسرے جادوگر سامری ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف اڑا رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ تمہارا بھی خدا ہے، یہ موسیٰ کا بھی خدا ہے، لیکن موسیٰ جب آئیں گے تو کبھی اپنی طرف نہیں آواز دیں گے، انبیاء کبھی اپنی طرف دعوت نہیں دیں گے، فوراً ان کی دعوت کا آغاز خدا سے ہوگا، ان کی دعوت کی انتہا خدا پہ ہوگی، لہذا وہ ان کے اندر استقامت بھی ہے، وہ گھبراتے بھی نہیں، وہ ڈرتے بھی نہیں، کبھی سوچا انسان نے کہ ان انبیاء میں اتنی طاقت کہاں سے پیدا ہو جاتی تھی، ایک نبی پتھر کھا کھا کے پتھروں میں چھپ جا رہا ہے، پھر اسے بچایا جا رہا ہے، پھر اٹھ رہا ہے اور پھر تبلیغ کر رہا ہے، اس کی استقامت میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اس کے پائے لفظش میں کوئی لفظش نہیں آ رہے پائے سے بات میں، یہ قوت کہاں سے پیدا ہوئی، یہ قوت اس لیے، اس کا راز کیا ہے، اس کا راز فقط توحید ہے، اس کا راز فقط توحید، ورنہ 950 سال آدمی تھک جائے، اگر نہ کرے تو تھک جائے، کم سے کم 950 سال کی تبلیغ میں کوئی انسان نظر نہ آ رہا ہو، اے نوح کیوں نہیں تھک جا رہے ہیں، کیسے تھک جائیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، باقی رہنا ہے، ہماری نظر ہدف پہ، ہماری نظر نتیجے پر، رزلٹ پہ نہیں ہے، ہماری نظر وظیفے پر ہے، ہم اپنا وظیفہ پورا کر رہے ہیں، نتیجہ خدا کے ہاتھوں میں، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ بس عزیزو، ایک وعدہ میں نے پہلے ہی دن سے کیا ہے، اور وہ یہ کہ بات کو آپ کو وہاں تک لے کے جاؤں کہ یہ توحید کی جب بھی گفتگو ہوگی وسیلے فراموش نہ ہونے پائیں، اور یہیں سے پھر ہم رکھ دیتے اپنی گفتگو کا کہ توحید کا ولایت سے کیا رابطہ ہے، پہلے ہی دن عرض کیا تھا کہ توحید اور ولایت کے درمیان میں بہت ہی عمیق رابطہ ہے، اگر انسان ولایت کو چھوڑ دے تو کبھی توحید تک پہنچ ہی نہیں سکتا، مشکل مسلمانوں کی یہی ہوئی، آج جو سارے مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ولایت سے اپنا دامن چھڑا لیا ہے، اپنا ہاتھ چھڑا لیا ہے، صرف ولایت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خدا ہے جو حاکم ہے اس پوری کائنات، انما ولیکم اللہ، حاکم خدا ہے، توحید در حکومت، کیوں خدا حاکم ہے؟ اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے، اس نے خلق کیا ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہے، وہ تم کو بہتر طریقے سے تربیت کر سکتا ہے۔ حکومت کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ٹریفک کے نظام کو کنٹرول کیا جائے، اقتصاد کو کنٹرول کیا جائے، تو جو فرما رہے ہیں یہ حکومت ہے جو چاہتا ہے کرے، لیکن انسانوں کی تربیت کی حکومت ذات پروردگار کے ہاتھ میں ہے، تو جو فرمائیں گے، اور یہ حکومت اگر منتقل ہوگی وسیلے سے تو وہ ہے ولایت، وہ ہے ولایت جس کو ہمیشہ باقی رہنا ہے، کہ اس ولایت کے وسیلے سے صرف انسانوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، پوری کائنات کی تدبیر و تربیت ہو رہی ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کی بھی تدبیر و تربیت اسی ولایت کے وسیلے سے ہونا ہے، یہی تو وجہ تھی کہ جب ولی کا اعلان ہوا فوراً حکم ہوا فرشتے سجدے میں سر جھکا دو، یہ سجدے میں سر جھکانا ہمارے سجدے میں سر جھکانے کی طرح نہیں تھا، تو جو بھروا رہے ہیں یہ اس طریقے سے نہیں جس طریقے ہم سجدے میں سر جھکاتے ہیں، کیونکہ ہم زمین پہ سر جھکاتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں، وہاں نہ زمین تھی کوئی نہ فرشتوں کے سر تھے، فرشتوں کے پاس تو جسم نہیں ہے، فرشتے جسمانی مخلوق تو نہیں ہے، نہ وہاں کوئی زمین کا تصور تھا، نہیں، سر کا جھکانا اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اے فرشتوں، اپنے آپ کو اس خلیفہ خدا کے سامنے تسلیم کر دو، تسلیم کر دے اس کے سامنے. اور فرشتوں کو جو تھوڑا اعتراض نظر آیا کہ کہیں یہ خوریزی نہ کریں, کہیں یہ خون نہ بہائیں, ایک جھلک دکھائی خلافت الہی کے کمالات کی, فوراً فرشتے تسلیم ہو گئے. انی لا اعلم ما لا تعلمون, انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. فرشتوں نے فوراً اس بات کا اقرار کر لیا. ولایت کے سامنے فرشتوں کے سر جھکائے گئے, توجہ فرمائیں گے, ولایت کے سامنے فرشتوں کے سر جھکائے گئے, کیونکہ فرشتوں کو بھی جو فیض ملے گا اسی وسیلے سے ملے گا. لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا, اگر حجت خدا موجود نہ ہو, یعنی اگر وہ وسیلے فیض موجود نہ ہو, تو صرف انسان نہیں بلکہ پوری زمین اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ منہدم ہو کے رہ جائے گی, کچھ نہیں باقی بچے گا, وسیلے فیض نہیں رہا. اب یہاں سے بات وہ شروع ہوتی ہے کہ پھر ولایت کا مطلب کیا ہوا. ولایت کا مطلب دیکھیں, ولایت کے اوپر دو طرح سے ناانصافی کی گئی, دو طرح کی, یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں, دو طرح کی ناانصافی کی گئی. وہاں پر جب ولایت کا اعلان ہوا, اس کی گفتگو ہو چکی کہ جس کے ذریعے سے دین کے اکمال کی سند ہوئی, دین کے کامل ہونے کی سند ملی, الیوم اکملت لکم دینکم, وہاں ولایت کا اعلان ہوا. بعد میں دوسروں نے ولایت کے معنی محبت کے لیے, تاکہ اس معنی یہ معنی ولایت کے محبت ہے, رسول اللہ نے محبت کا اعلان کیا, چونکہ ولایت میں ایک معنی محبت کے بھی پائے جاتے ہیں. دوسروں نے یہ کہا اور ہم نے کہا نہیں, لیکن ہم نے بھی یہی مانا. یہاں توجہ کریں گے آپ, بات کرنا چاہ رہا ہوں. ولایت کے ساتھ دو جگہ پہ ناانصافی ہوئی, ایک جگہ وہاں ولایت کے ساتھ انصافی ہوئی جنہوں نے کہا کہ ولایت کے معنی فقط محبت کے ہیں, اور دوسرے جہاں پر بھی ولایت کے ساتھ ناانصافی ہوئی کہ ہم نے عملی زندگی میں ولایت کے معنی فقط محبت ہی کے لیے ہے, اس سے آگے بڑھ کے نہیں لیے. اور محبت بھی ہماری والہانہ محبت ہے, عاقلانہ محبت نہیں ہے. یہ سب مشکلات ہیں ولایت کے ساتھ, میں اس منزل تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. ہماری اکثر محبت والہانہ ہے, ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں, خون دینے کے لیے تیار ہیں, بچے دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن عقل کی بنیادوں پر نہیں, والہانہ محبت کی بنیاد پر. اور ظہور حجت تک انسان پہنچے گا تو اہل بیت ہی کی محبت کے ذریعے سے, لیکن عقلانہ محبت کی بنیاد پر. توجہ فرمائیں, وہ کہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. پہلے ہی عرض کر چکا, انسان کو بہرحال وہاں پہنچنا ہے, انسان کو بہرحال کامل ہونا ہے, لیکن کس طرح سے, جہاں دین اور عقل آ کے مل جائیں, اور عقل دین کے سائے میں اور دین عقل کے سائے میں, جہاں ایک طرف عشق بھی اپنے کمال پر ہو اور عقل بھی اپنے کمال پر ہو, جس کا بہترین مظہر خود کربلا ہے. عشق و عقل کا ایسا امتزاج نظر آیا کربلا میں, اللہ ایسا امتزاج ہے عشق اور عقل کا کہ کہیں عشق آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے, کہیں عقل آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے, اور آخر میں دونوں ایک مقام تک پہنچ رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, اگر ماں اپنے بچے سے صرف والہانہ محبت کرتی ہے تو ممکن ہے کہ اپنی اس محبت کے نتیجے میں بچے کو نقصان پہنچا دے جائے. اگر محبت کی بنیاد عقل نہیں ہے, اگر ماں اپنے بچے سے عاقلانہ محبت نہیں کر رہی ہے بلکہ صرف والہانہ محبت کر رہی ہے, تو ممکن ہے محبت میں بچوں کو وہ سب کچھ دے کہ بچے کو نقصان پہنچا رہا ہو, فائدہ نہیں پہنچا رہا ہو. توجہ فرمائیں, جی میں ان کو دیکھ لے جانا چاہ رہا ہوں. ماں محبت کر رہی ہے, پیار میں سب کچھ بچے کو دے رہی ہے, لیکن ذرا یہ تو دیکھ لے کہ یہ چیز اس بچے کے لیے مفید ہے یا مفید نہیں ہے. بس ایک ناانصافی یہ ہوئی کہ آخر تک جو ولایت کو سمجھا, ابھی تک دنیا نے ابھی تک جو سمجھا ہے, یہ طے ہے کہ سمجھے کی بات ہے دنیا, لیکن کس زمانے کی دنیا ہم کتنی تاخیر کریں گے یہ نہیں معلوم, بعد میں یہ بات کو سمجھنا ہے. لیکن ابھی تک جو دنیا نے سمجھا ہے, کسی نے کہا کہ ولایت کے معنی محبت کے, کسی نے اپنی عملی زندگی میں صرف محبت تک پہنچے, روحی اس طرح کی محبت. کہ پھر ولایت کے معنی کیا ہیں، اصل معنی ولایت کے کیا ہیں؟ کہ اصل معنی ولایت کے یہ ہیں کہ انسان کی زندگی پر حکومت ہو. توجہ فرمائیں گے، یہاں پر آپ توجہ فرمائیں گے. ولایت یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ انسان کی تربیت کے لیے، اسے کامل ہونے کے لیے، ناقص سے مکمل ہونے کے لیے کوئی کامل لوگ ہوں کہ انسان کی زندگی پر اپنی حکومت کر رہے ہوں. یہی خوف تھا رسول اللہ کو. توجہ فرمائیں، یہ جو کہا گیا کہ اعلان ہو رہا ہے وہاں سے خدا کی طرف سے کہ میں یعصمک اللہ یعصمک من الناس، تم اعلان کرو ولایت کا، خدا تمہیں محفوظ رکھے گا، خدا بچائے گا. خوف کیا تھا رسول اللہ کو؟ کون سا خوف تھا؟ آئے یہ خوف تھا کہ رسول اللہ کو جان کے جانے کا خطرہ تھا، کوئی آگے حملہ کر دیتا. اگر یہ خوف تھا بھی تو رسول اللہ اس خوف سے نہیں ڈرتے کبھی. رسول تو ایسا نہیں ہے کہ اپنی جان کے خوف سے ڈر جائے. یہ رسول اللہ کی کیا بات کر رہے ہو؟ جناب موسیٰ کیا فرماتے ہیں امام علیہ السلام نہج البلاغہ میں، چوتھے خطبے میں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتن علی نفسہ. موحد ہے یہ انسان، یہ اپنی جان سے تو نہیں ڈرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام لم یوجس خیفتن علی نفسہ، اپنی جان کے خوف سے موسیٰ کو ڈر نہیں تھا فرعون کے دربار میں. اگر موسیٰ کو اپنی جان کا خوف ہوتا تو اپنی آرام کی زندگی کو چھوڑ کے موسیٰ کے دربار میں آتے ہی کیوں؟ اگر موسیٰ کے پاس کیا نہیں تھا، گئے جناب شعیب جیسے نبی کے سائے میں پروان چڑھ رہے ہیں، فرعون سے بہت دور، فرعون کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے، ان کے پاس بہت ساری بھیڑیں بھی ہیں جو اس وقت کا سب سے بڑا سرمایہ تھا، شادی بھی ہو چکی ہے نبی کی بیٹی کے ساتھ، اور کیا چاہیے آگے موسیٰ کو؟ زندگی کے سارے سامان فراہم ہے، لیکن وہ ساری زندگی چھوڑ کر یہ نبی، خدا کا نبی سفر طے کرتا ہوا فرعون کی طرف آ رہا ہے، فرعون کے دربار کی طرف آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اپنی جان کا خوف تھا. لہذا امام علی، بعض لوگ کہتے ہیں تفسیر میں جا کے کہ موسیٰ علیہ السلام سانپ سے ڈر گئے اور فلاں سے ڈر گئے اور فلاں سے ڈر گئے. اشارہ ہو چکا ہے پہلے اس کا کہ ساحروں نے دستیاں ڈالی وہ سانپ بن کے ٹہلنے لگے، موسیٰ ڈر گئے. کس بات سے ڈر گئے؟ سانپ سے ڈر گئے موسیٰ. جو فرعون سے نہ ڈرے وہ سانپ سے ڈر جائے گا؟ پھر خوف کس کا تھا؟ آگے امام علی علیہ السلام نے بتایا خوف کس کا تھا، بل اشفقا من غلبت الجہال ودول الزلال. بلکہ موسیٰ کو جاہلوں کے غلبے کا خوف تھا اور گمراہی کے غلبے کا خوف تھا. موسیٰ کو جو خوف تھا وہ اپنی جان کا خوف نہیں تھا، موسیٰ کا خوف اس بات کا تھا کہ کہیں جاہلوں کا غلبہ نہ ہو جائے، کہیں گمراہی آ کے حکومت نہ کرنے لگے. یعنی موسیٰ علیہ السلام اس بات سے ڈر رہے تھے کہ ادھر وہ بھی جادو دکھا رہے ہیں، اپنی رسیاں پھینک رہے ہیں سانپ بن رہی ہیں، ادھر ہم بھی جو ہے اپنا عصا ڈال رہے ہیں اور وہ اجدا بن رہا ہے، کہیں یہ جاہل عوام کہیں دونوں کے درمیان میں فرق کو نہ سمجھنے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے اسے جادو سمجھاتا ہے اسے بھی جادو ہی سمجھ لے اور اس کے نتیجے میں جہالت کا غلبہ ہو جائے. یہ خوف موسیٰ کو پریشان کیا ہوا تھا. یعنی ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں ان کی بے بصیرتی اور ناشعوری کی بنیاد پر میرا پیغام نہ پہنچ پائے، یہ خوف تھا، کہیں یہ امتیاز نہ کر سکیں اور اس کے نتیجے میں اپنا پیغام نہ پہنچا سکوں. لیکن موسیٰ کا خوف سب کے لیے ممکن تھا، صحیح تھا، لیکن جو خود ساحر تھے بول کیا سحرۃ ساجدین، وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے. وہ سمجھ گئے کہ سحر جادو کچھ اور ہے، معجزہ کچھ اور ہے. جادو اور معجزہ کے فرق کو وہ سمجھ گئے. بس جناب موسیٰ کا خوف اپنی جان کا خوف نہیں تھا، بلکہ خوف اس بات کا تھا کہ کہیں ہمارا پیغام نہ پہنچے. رسول اللہ کا بھی جو روز غدیر خوف ہے، وہ خوف اس بات کا نہیں ہے کہ لوگ مجھ پر کہیں حملہ نہ کر دیں، بلکہ خوف اس بات کا ہے کہ یہ پیغام ولایت جو دین کو کامل کر رہا ہے کہیں لوگوں کے دلوں تک نہ پہنچنے پائے، کہیں پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ بن جائے. اور یہ وہ خوف ہے کہ جو آج بھی باقی ہے. کہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، یہ خوف ختم نہیں ہوا. یہ وہ خوف ہے کہ جو آج تک باقی ہے، یعنی جب تک پیغام ولایت بشریت اور انسانیت کے دلوں تک نہیں پہنچتا، رسول اللہ ابھی بھی خوف زدہ ہیں. کیسے پہنچے؟ پہنچے گا اس طریقے سے کہ ولایت انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے. بات تھوڑا سا سنگین ہے لیکن اہم ہے. ولایت انسان کے دل کا حصہ، انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے. آخر کیا علی ابن ابی طالب کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ آ کے ہماری زندگیوں کا حکومت کرے؟ اگر علی کی حکومت چھین لی گئی تو وہ حکومت وہی حکومت تھی. اس حکومت کے چھن جانے سے شاید علی کو اتنا غم نہ ہو. علی کی حکومت ان مسائل کے، شہر کے مسائل کو سنبھالنے کے لیے تو نہیں تھی کہ اگر وہ بھی ہوتی تو اس کے امتیازات، اس کے فائدے انسان کو پہنچتے. کہ چار سالہ مدت میں لوگوں نے دیکھا کہ کوئی فقیر نظر نہیں آ رہا ہے علی کی حکومت میں. اگر وہ حکومت ہوتی تو اس کے بھی فائدے پہنچتے، آج تک اس کے فائدے پہنچتے. لیکن اصل میں علی کی حکومت ان مسائل کے لیے نہیں ہے. علی کی جو حکومت اصل میں ولایت کی حکومت ہے، وہ ہر حالت میں باقی رہ سکتی، آج بھی باقی رہ سکتی. یعنی علی آ کر ہماری زندگیوں پر حکومت کرے. یہ ولایت کا مسئلہ تھا کہ جہاں پر امام علی علیہ السلام فرما انا عبد من عبید محمد. کیوں؟ توجہ فرمائیں گے، انا عبد من عبید محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے غلام ہوں. وہ سب ایک نور کی پیداوار ہیں، ایک خدا نور واحد ہے سب. پھر ایک نور دوسرے نور کو اپنا غلام کیوں کہہ رہا ہے؟ خود کو دوسرے نور کا غلام کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے اس وقت ولایت اس کے ہاتھوں میں ہے. اس ولایت کے بعد جو بھی ہوگا اس کے سامنے سر تسلیم اپنا خم کرے گا. ولایت کے سامنے ہر ایک کو سر جھکانا ہے. لہذا اگر امام حسن علیہ السلام ولی خدا ہے ایک وقت میں، تو حسین اگر سامنے آئیں گے تو عبد من عبید حسن. یہ سلسلہ جاری رہے گا. جب بھی خدا کی ولایت جس کے ہاتھ میں ہوگی، پوری کائنات فرشتوں کو لے کے سب اس کے عبید ہیں، سب کے سب اس کے غلام ہیں، کیونکہ یہ خدا کی ولایت کا مالک ہے. اس کا مطلب پھر یہ نہیں ہے کہ خدا اور ولی برابر ہو گئے. بعض غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں ولایت فقیہ، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کی ساری باتیں ماننا ہے. امام میں ولی میں فرق کیا ہوا؟ فرق درجے میں اور مرتبے میں ہے، فرق کمالات میں ہے، فرق فضیلتوں میں ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نظام چل نہیں سکتا اگر کچھ بات مانی جائے اور کچھ بات چھوڑ دی جائے. بات نظام کی ہے. لہذا یہ قرآن نے آگے بڑھ کے آواز دی، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ رسول اور خدا برابر ہوں گے؟ نہیں، وہ کمال مطلق ہے، یہ اس کے صرف مظاہر ہیں، برابر نہیں ہوئے. لیکن نظام کا مسئلہ ہے، مسئلہ نظام کا، سسٹم کا ہے. اگر اس میں کچھ چیزیں لے لی جائیں اور کچھ چیزیں چھوڑ دی جائیں تو نظام چل نہیں سکتا. لہذا جو کچھ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو کچھ تمہیں دے سب کے سب ماننا ہے. فرق، پھر اس کے بعد امام، پھر امام اپنا کسی کو گورنر بنا کے اگر بھیجتا ہے تو امام یہ کہتا ہے کہ تم ان کی بات مانو تو میری بات مان رہے ہو. مرتبے میں بہت فرق ہے لیکن حکم میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. کہاں تک میں آپ کو جائے؟ مرتبے میں بہت فرق ہے. جس طریقے سے خدا اور رسول کے درمیان میں کتنا فرق ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس فرق کو. اسی طریقے سے امام میں اور نائب امام کے مرتبوں میں بہت فرق ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. مگر حکم میں فرق نہ ہونے پائے کیونکہ نظام نہیں چل پائے گا. توجہ فرمائی آپ نے، اطاعت کی منزل. بس وہ خوف جو رسول اللہ کو تھا وہ آج بھی باقی ہے، اور یہ خوف اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ ولایت انسان کے دلوں تک نہ پہنچ جائے. جب ولایت کی حکومت ہمارے دلوں پر نہ ہو، جب ولایت کی حکومت ہمارے گھروں میں نہ ہو، جب ولایت کی حکومت ہمارے رشتوں میں نہ ہو، جب ولایت کی حکومت ہمارے ارتباطات میں نہ ہو، جب تک ولایت کی حکومت ہمارے معاشروں میں نہ ہو، جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا، یہ خوف اپنی جگہ پر باقی رہے گا. عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں، اگر میں اپنی بات یہاں تک پہنچا لیں گا تو بس آگے بڑھنا چاہتا ہوں اسے، چونکہ بہرحال یہ تاریخ ایسی ہے کہ مسائل میں کمی نہ ہونے پائے. ولایت کا اصل مقام یہاں پر ہے، اس مقام کو کربلا والے سمجھے تھے. وہ جو حسین ابن علی سے آ کے سوال کر رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ولایت کے مقام کو نہیں سمجھے. حسین اور مشورہ، حسین کو مشورہ دے رہے ہو. اگر مصلحت کے تحت نبی یا امام کسی سے مشورہ طلب کرے تو وہ دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خود آ کر وقت کے امام کو مشورہ دینا، چاہے وہ جو بھی ہو، یعنی یہ کہ ابھی بصیرت نے اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں کہ جو ہونا چاہیے تھا. تاکہ محمد حنفیہ بھی آگے کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ پہ باقی ہے، علی کے بیٹے ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن بصیرت میں ابھی عباس نہیں ہو پائے ہیں. تو جو فرما رہے ہیں حسین کو مشورہ دینا، یعنی کیا ابن عباس کیوں آ کے حسین کو مشورہ دے رہے ہیں؟ نہیں، حسین کی ذات وہ نہیں ہے جو کسی کے مشورے کی محتاج ہو. ولی خدا ہے یہ. تم حسین کو مدینہ کی گلیوں میں دیکھ رہے ہو، لیکن نہیں جانتے کہ جو اس گلیوں میں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ پورے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے خدا کا، پورے الہی نظام کو اس کے ذریعے سے فیض مل رہا ہے. تم سمجھتے ہو کہ حسین مجبور ہے؟ لہذا جب پوچھا گیا، ذکر ہوا، یہیں سے پہچانے شخصیتوں کو، عباس کا ذکر ہوا تو امام کی زبانی، ہم جب جناب عباس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے اعتبار سے کرتے ہیں. کل نے عرض کیا کہ خدا کا ذکر بھی خدا کی یاد بھی اپنے اعتبار سے کرتے ہیں. اس طرح ہر ایک امام کا تذکرہ بھی اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، جناب عباس کا ذکر بھی ہم اپنے اعتبار سے کرتے ہیں. وہی چیزیں آ کے بیان کرتے ہیں جو ہمیں متاثر کرتی ہے. لیکن جب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا، فرماتے ہیں کانا امن العباس نافذ البصیرہ، میرے عباس بصیرت میں بہت ہی عمیق تھے، یعنی بہت ہی بحرانی حالات میں اس مطلب تک پہنچ کے اس کو حقیقت کو سمجھ کر اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. بصیرت میں عمیق تھے عباس. یہ امام کی زبانی عباس کی تعریف ہو رہی ہے. یہ بصیرت ابن عباس میں نہیں تھی جو حسین کو مشورہ دے رہے تھے. یہ بصیرت کسی فرد میں نہیں تھی جو بھی حسین کے سامنے آ کے انہیں مشورہ دے رہا تھا. لیکن عباس پہ جب نظر پڑی تو سب ہمیشہ جھکا ہوا نظر آیا. ایسا نہیں ہے کہ حسین نے کہا تلوار رکھو تو عباس کے دل میں تو چاہ رہا ہے کہ تلوار چلائے، لیکن حسین کی اطاعت میں تلوار رکھ رہے. ایسا نہیں ہے. ہم اس طریقے سے سوچتے ہیں. اس طریقے سے سوچنے کا مطلب یہ کہ ابھی عباس کو نہیں پہچانا ہے. ایسا نہیں کہ دل تو تڑپ رہا ہے تلوار چلانے کے لیے، لیکن چونکہ حسین نے کہہ دیا ہے لالا کانپتے لرزتے تلوار کو نیام میں رکھ رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسے نہیں ہے عباس. ادھر حسین کا اشارہ، ادھر یہ سر تسلیم جھکا ہوا. اس لیے کہ نافذ البصیرہ، ادھر حسین کا اشارہ ہوا، جاؤ اجازت لے کے آؤ شب عاشور. عزیزو، اس شب کا، یہ شب پھر بار بار پلٹ کے نہیں آتی. پوری تاریخ انسانیت میں یہ شب ایک مرتبہ صرف واقع ہوئی ہے، اور ہم سال میں روزانہ، ہر سال میں ایک مرتبہ اس کی یاد بناتے ہیں. یہ بار بار پلٹ کے نہیں آتی. بڑے احترام ہے اس شب، بڑی حرمتیں ہیں اس شب کی، اور اس کے بعد جو کل آنے والا دن ہے، ان کی حرمتوں کو اور ان کے احترام کو محفوظ رکھیں. عباس سے کہا، جاؤ عباس، یہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہیں، ان سے جا کے کہو کہ ایک شب کی مجھے اور اجازت چاہیے. یہ نہ کہیں کہ عباس کے لیے مشکل تھا جا کے ان سے کہنا لیکن چونکہ امام نے کہا اس لیے چلے گئے. نہیں, پہنچے گئے, جا کے پیغام دیا, امان نامہ آیا, امان نامے کو ٹھکرایا. زہیر نے پڑھ کے شجاعت دلانا چاہیے, یاد دلایا, کیونکہ زہیر ابھی نئے نئے اس کاروان میں شامل ہوئے ہیں. عباس تمہیں معلوم ہے تمہیں کس دن کے لیے آمادہ کیا گا, تو شجعون یا زہیر, مجھے شجاعت دلانے. اور عاشور کا دن آیا, جوان ایک ایک کر کے جانے لگے, اور آج کے دن آپ اس جوان کو یاد کرتے ہیں. شاید یہ یہاں پر آپ نے آخری دن جناب علی اکبر کے لیے اس لیے رکھا ہے کہ سب کو بہت عزیز تھا جوان, شہادت تو پہلے ہوئی تھی لیکن آج آخری دن ہم یاد کر رہے ہیں. بہت عزیز تھا یہ جوان, بیویوں کو بھی عزیز تھا, حسین کو بھی بہت عزیز تھا. جب خیمے سے نکلنے لگے, مجھے یہ نہیں معلوم کہ کس طریقے سے جناب زینب سے رخصت ہو گئے, کس طرح سے اجازت ہو, خیمے کے اندر کی خبر نہیں معلوم. کس طرح جا کے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں مقتل میں جا رہا ہوں, اور ماں نے کس طرح رخصت کر دیا مجھے نہیں معلوم, لیکن بہرحال کربلا کی مائیں تھی, بہرحال علی کی بیٹی تھی, رخصت کر دیا. لیکن ایک منظر ہے جو حمید ابن مسلم دیکھ رہا ہے, اس کو بہت فکر تھی, وہ دیکھتا تھا. ایک منظر ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ جوان خیمے سے نکلنا چاہ رہا ہے تو خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے, کبھی گرتا ہے, کبھی اٹھتا ہے, کبھی گرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جب جوان قدم کو باہر نکالنا چاہتا ہے کچھ لوگ دامن کو پکڑ کے کھینچتے ہیں. اب یہ بھی نہیں معلوم کہ دامن کو پکڑ کے کون کھینچتا ہے, اگر زینب ہوتی تو آگے بازو کو پکڑ دیتا, اگر ام لیلا ہوتی تو آگے بازو کو پکڑ دیتا. ایسا لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آگے بازو, بھیا آگے اکبر کہا جا رہے ہیں, لیکن آخر میں کامیاب ہو گئے. آخر میں خیمے سے نکلنے میں علی اکبر کامیاب ہو گئے. بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہے, عزیزو مقتل میں جا کے جنگ کرنا علی اکبر کے لیے بہت آسان تھا, لیکن خیمے سے نکل آنا بڑی مشکل کا کام تھا. یہ مارکا علی اکبر نے سر کر لیا, لیکن ابھی ایک منزل باقی ہے, ابھی ایک منزل باقی ہے, ابھی بابا سامنے کھڑا ہوا ہے. ذرا خیمہ پر حسین کھڑا ہے, ایک بار تو دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا آپ صبر کریں, تھوڑا سا آپ نے دل کو ٹھہرایا تو ایک بات بتاؤں گا, کہ بعد میں جتنا دل چاہے گا گریا کیجیے گا. علی اکبر کا حسین سے ایک بہت خاص رشتہ ہے, یہ صرف بیٹے کا رشتہ نہیں ہے, یہ صرف بیٹے کا رشتہ نہیں ہے, یہ بہت ہی دوسرا رشتہ ہے. جی تھوڑی دیر صبر کر لیں, سن لیں. بچپن میں جب حسین کی عمر 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال اور 7 سال تک کے مراحل طے کر رہی تھی, تو یہ صحیح ہے کہ حسین علی کے بیٹے تھے اور فاطمہ کے بیٹے تھے, لیکن جو ذات سب سے زیادہ مانوس تھی حسین کے لیے وہ رسول اللہ کے ساتھ تھی. یہ تو جانا जानते हैं ना, ये तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से ना, इन तमाम बच्चों के लिए जो जात सबसे ज्यादा मानूस थी वो रसूल अल्लाह के साथ थी। तारीफ तो भरी पड़ी है ना, कभी रसूल अल्लाह के सानों पर आके बैठे हैं, कभी कांधों पर आके बैठ गए हैं, कभी रसूल अल्लाह पूरे जिस्म को सूंघ रहे हैं, खुशबू ले रहे हैं, कभी अपनी जबान को हुसैन के मुंह दिया दे रहे हैं, कभी सीने से लगाए हुए हैं, कभी सीने से लगा के साथ के दरमियान में आ गए हैं, कभी बच्चा गिरा है तो मिंबर से नीचे ऊपर आए हैं, कभी आके बुश में सवार हुआ है तो सजदे को दूर ले रहे हैं, हर जगह हुसैन नजर आने आ रहे हैं, अली के साथ हुसैन नजर नहीं आ रहे हैं, फातिमा के साथ नहीं नजर आ रहे हैं, जहां जहां रसूल नजर आ रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। एक अजीब उंस की तस्वीर बनी हुई है हुसैन के जहन में, थोड़ी देर सुन ले। और जब 7 साल के उम्र में ये मानूस तरीन तस्वीर हुसैन से जुदा हो गई तो ये खला हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहा। अजीजों, बच्चों से जब कोई मानूस जात जुदा हो जाती है तो उसका एहसास हमेशा रहता है, और रसूल जैसी मानूस जात, रसूल इस दुनिया से चले गए और रसूल के जाने के बाद अली की तन्हाई को हुसैन देख रहे हैं, रसूल के जाने के बाद जहरा के मरसिए को हुसैन सुन रहे हैं, रसूलुल्लाह की वफात के बाद जहरा के साथ साथ बैदुल हुस्न तक जन्नतुल बकीना हुसैन जा रहे हैं नाना के मजार तक। अब हुसैन के दिल में जो बार बार एक शख्सियत उभर के सामने आती है वो रसूलुल्लाह की जात है, कि जब तक वो जात थी हमारी जिंदगी कुछ और थी, अब रसूल चले गए हमारी जिंदगी तब्दील हो गई। बस ये चेहरा हुसैन के जहन में हमेशा बाकी रहा, यहां तक कि खुदा ने एक चांद सा बेटा दिया, ये बेटा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसके चेहरे में रसूल की शबाहत बढ़ती जा रही है, और वो बचपन का जो खला था उस खला को हुसैन अपने सीने से लगा लगा के दूर कर रहे हैं। बेटे को एक खास मोहब्बत का रिश्ता है जो बढ़ता जा रहा है, आप करीब हो रहे हैं, एक अजीब मोहब्बत का रिश्ता है जो हुसैन और अली अकबर के दरमियान में है। अजीजों, इसीलिए जब अली अकबर खैमे से रुखसत आकर हुसैन के सामने आके सर झुका के खड़े हो गए, ये बात अली अकबर को भी मालूम है। अजीजों, हुसैन के दिल में जो ये इश्क है इसका एहसास अली अकबर को भी है, लिहाजा कैसे कहे कि बाबा हम आपको तन्हा छोड़ के जा रहे हैं, आगे सर झुका के खड़े हो गए। अगर अली अकबर ने सर झुकाया, अगर हुसैन ने अपने हाथों को उठाया, आवाज दी अल्लाहुम्म अशहद वला हौला इल्ला बिल्लाह व कद फरदा इलैहिम वला मुनशकुर रसूल गल्ब खुद गल्ब मन कर रसूल। ऐ मेरे परवरदिगार गवाह है ना, अब मैं अपने उस बेटे को भेज रहा हूं जो रफ्तार से गुफ्तार से सभी है, शायद इसीलिए जब अली अकबर आगे बढ़े तो हुसैन के कदम भी अपनी जगह पे न ठहर सके। जैसे जैसे घोड़ा आगे बढ़ता जा रहा है हुसैन के कदम भी बढ़ते जा रहे हैं, घोड़ा दौड़ का हुसैन भी दौड़ पड़े, अली अकबर ने पीछे तो कुछ महसूस कर लिया, पीछे मुड़ के देगा देखा बाबा चला रहा है, मेरे बाबा आपको मुझे रक्षा कर मैदान में आए। अली अकबर जंग कर रहे हैं, अली का ये पोता, अब्बास का शागिर्द, हुसैन का बेटा मैदान में जंग कर रहा है, 120 अली अकबर तो जंग कर रहे हैं लेकिन दिल हुसैन में लगा हुआ है। अली अकबर जंग कर रहे हैं लेकिन दिल हुसैन में लगा हुआ है। अजीजों, पानी तो फकत बहाना था बना, वरना हुसैन का ये 18 साल बेटा और बाद रवायतों में 25 साल तक उम्र बताई गई है, ये जवान बेटा ऐसा नहीं है कि साल में गुरबत में आके हुसैन से पानी मांगे नहीं, पानी तो फकत बहाना था। हुसैन का दिल अली अकबर का दिल हुसैन में लगा हुआ था इस बात के लिए कि एक मरतबा ये तस्वीरें जाके बाबा को फिर दिखा दे। हुसैन अली अकबर समझ रहे हैं कि हुसैन के दिल में क्या गुजर रही होगी, लिहाजा एक मरतबा फिर पलट के आए हैं मेरे बाबा, आ एक मरतबा फिर दिल भर के देख लो, आके आवाज में बाबा प्यास मुझे कदम किए दे रही है। कहा बेटा अपनी जबान को मेरे दहन में तो दो, शायद ये भी बताना मकसूद रहा हो, शायद ये भी बताना मकसूद रहा हो कि हुसैन की प्यास सबसे मुनफरिद थी। अजीज अब्बास ने भी कई कुएं खोदे थे उसी शबे आशूर में, और इस कुएं के खोदने में प्यास की शिद्दत किसी मुकाम तक पहुंची रही होगी। अली अकबर भी साथ साथ थे लेकिन उन सब की प्यास एक तरफ, हुसैन की प्यास एक तरफ। ये जबान तो खुश हो चुकी है, फिर अंगूठी थी मुंह में रखा, फिर मक्तल में आए, अब शायद खुद अली अकबर मुड़ के देखते हुए आए हों, शायद हुसैन को ना कहना पड़ा हो, शायद अली अकबर खुद मुड़ के देख रहे हो कि बाबा आखिरी मरतबा खुद दिल भर के देख ले। अली अकबर को वापस आना नसीब ना होगा, मैदान में जाके फिर जंग की, 80 को और किनार किया, चारों तरफ से जालिमों ने घेरा अली का ये चांद, रसूल की ये शबीह दरगाह आदम में गिरी, चारों तरफ से वार होना शुरू हुए, इतने जख्म इतने वार हुए अजीजों कि आखिर में फिर अली अकबर को हुसैन का ख्याल आया कि ऐसी हालत में हुसैन मेरे पास कैसे आएंगे जिसकी कब्र टूट चुकी हो। लिहाजा आखिर आखिर में जब देखा कि अब जिसम में कोई ताकत बाकी नहीं रही तो अपने हाथ को घोड़े के बाहों में दे दिया, घोड़े की गर्दन में दे दिया और घोड़े का रुख मोड़ दिया कि जितना मुमकिन हो सके मुझे हुसैन से करीब कर दे कि मेरे बाबा को भी जहमत ना करनी पड़े। अब अजीजों जो घोड़ा चढ़ा तो चारों तरफ से जालिमों ने पहले से घेर रखा था, मक्तल का जुमला है
करीब हुए, घुटनों को देख के करीब बैठ गए,
نزدیک جو پہنچے دیکھا کہ بیٹے کا سینے پہ ہاتھ ہے، شاید علی اکبر نے یہ ہاتھ سینے میں اس لیے رکھا ہے کہ حسین یہ زخم دیکھنے لگائے۔ حسین نے پوچھ لیا، بیٹا یہ سینے میں ہاتھ کیوں ہے؟ کہا بابا سینہ زخمی ہے، ہاتھ کو ہٹایا دیکھا نیزے کا پھل ہے جو سینے میں داخل ہے، برچھی سینے میں داخل ہو چکی ہے۔ آدمی نے چاہا تھا کہ برچھی کو نکالے لیکن